الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته والذي قال لوالديه أف لكما اور وہ جس نے اپنے والدین سے کہا تم دونوں پر تف ہو اتعیدانینی ان اخرج کیا تم مجھ سے وعدہ کرتے ہو کیا تم مجھے خبر دیتے ہو کہ مجھے مرنے کے بعد قبر سے دوبارہ زندہ کر کے نکالا جائے گا وقد خلت القرون من قبلی حالانکہ مجھ سے پہلے قومیں گزر چکی ہیں وہما یستغیثان اللہ اور وہ دونوں ماں باپ اللہ تعالی شانہ سے فریاد کرتے ہیں اور اولاد سے کہتے ہیں ویلک آمن تیری ہلاکت ہو ایمان لیا ان وعد اللہ حق بے شک اللہ تعالی کا وعدہ سچا ہے فیقول تو وہ کہتا ہے ما ھذا الا اساطیر الاولین یہ نہیں ہے مگر پچھلوں کی بے سند نقلیں پچھلوں کی بے سند منقول باتیں اولئک الذین حق علیہم القول یہی وہ لوگ ہیں جن پر بات ثابت ہو گئی ہے فی امم قد خلت من قبلہم ان جماعتوں میں جو ان سے پہلے گزری ہیں من الجن والانس جن اور انس میں سے انہم کانو خاسرین، بے شک یہ خسارے والے لوگ ہیں. وَلِكُلِّن دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا، ہر ایک کے لیے مختلف درجے ہیں ان کے اعمال کی وجہ سے. وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور تاکہ اللہ تعالی شانہ انہیں ان کے اعمال کا بدلہ پورا پورا دیں اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور جس دن منکر پیش کیے جائیں گے جہنم پر. اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها، اس دن ان سے کہا جائے گا کہ تمہاری لذت کی چیزیں لے گئے تمہاری دنیا کی زندگی میں، اور تم ان کے ذریعے فائدہ حاصل کر چکے. فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونَ، بس آج تمہیں سزا دی جائے گی ذلت کے عذاب کی. بما کنتم تستکبرون فی الارض بغیر الحق، بسبب اس کے کہ تم دنیا میں ناحق تکبر کیا کرتے تھے. وبما کنتم تفسقون، اور بسبب اس کے کہ تم نافرمانی کیا کرتے تھے. اس سے پہلی والی آیات میں اللہ جل جلالہ وعمن والہ نے ان لوگوں کا ذکر کیا تھا جو اللہ تعالی شانہ کے بھی فرما بردار ہیں اور والدین کی بھی فرما بردار ہیں. جوانی سے پہلے ہی وہ دین پر تھے اور شاب النشأ فی عبادت اللہ عز و جل کے مصداق بنے. اور ترقی ان کی ہوتی رہی، اور جب وہ اعتدال کی عمر کو پہنچتے ہیں تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. گزشتہ ہفتے کی نشست میں اس پر گفتگو ہو چکی ہے، یہ بہت ہی جامع دعا ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ ان کی سوچ پوری دینی ہے. اور اس کا مصداق ہر دیندار شخص ہے. سب سے پہلے مصداق حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور ان کے بعد قیامت تک آنے والا ہر دیندار شخص ہے. اس لیے کہ جو اپنی اصلاح کی فکر کرتا ہے، تزکیہ کی فکر کرتا ہے، باطن کو اخلاق رذیلہ سے پاک کرتا ہے اور اخلاق حمیدہ سے آراستہ کرتا ہے، تو اس کا مزاج، اس کا مذاق، اس کی سوچ بالکل درست ہو جاتی ہے. اور 40 سال کی عمر کو جب وہ پہنچتا ہے اس دینداری کے ساتھ، تو پھر اس میں حکمت اعلی درجے کی ہو جاتی ہے، اور اس کی زبان سے حکمت کے موتی رولتے ہیں. اور یہ دعا بھی اسی کا ثبوت ہے کہ بہت ہی جامع دعا, اس میں وہ تمام سعادتوں کی دعا کر رہا ہے کہ اے اللہ جتنی بھی سعادتیں ہیں وہ ساری سعادتیں مجھے عطا فرما دے, سعادت باطنی, سعادت ظاہری اور سعادت خارجی, یہ تین قسم کی سعادتیں ہیں. یہ ساری سعادتیں اس دعا میں آ گئی ہیں, تینوں سعادتوں کا مطالبہ کر رہا ہے اللہ جل جلالہ وعم نوالہ سے. اور اولاد کو فرما بردار رکھنے کے لیے, اور اگر اولاد بگڑ گئی ہے تو انہیں فرما بردار بنانے کے لیے یہ دعا بہت مؤثر ہے. اس لیے کہ اس میں ایک جملہ ہے, واصلح لی فی ذریتی, میرے لیے میری اولاد میں صلاح پیدا کر, میرے لیے میری اولاد کی اصلاح کر. ابو معشر رحمہ اللہ تعالی, علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ ابو معشر رحمہ اللہ تعالی طلحہ ابن مصرف رحمہ اللہ تعالی کی خدمت میں گئے, اور ان کی خدمت میں جا کر اپنی اولاد کی شکایت کی کہ میرا لڑکا ہے آوارہ ہو گیا ہے, راستے سے ہٹ گیا ہے, کنٹرول میں نہیں ہے. تو طلحہ ابن مصرف رحمہ اللہ تعالی نے جواب میں ارشاد فرمایا, استعین علیہ بقولہ تعالی, کہ تیرا لڑکا بگڑ گیا ہے تو اس کے مقابلے میں تو مدد حاصل کر حق تعالی شانہ کے قرآن کے اس حصے سے, ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے, یہ بہت پیاری دعا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما, یہ بھی اس سلسلے میں بہت معین و مددگار ہے. اور جن کے یہاں ابھی اولاد کا سلسلہ جاری ہے انہیں یہ دعا بھی کرنی چاہیے, رب حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ. تو سورہ احقاف کی ان دو آیتوں میں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے حقوق کی ادائیگی کرنے والے ہیں, اور اللہ تعالی شانہ کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی کرنے والے ہیں. اس لیے کہ اللہ کے بندوں کے جو حقوق ہے ان حقوق میں سب سے اعلی فرد جو ہے وہ ماں باپ کے حقوق ہیں. اور پھر اس کے بعد ان کا بدلہ کہ جو ہمارے حقوق کی ادائیگی کرتے ہیں اور ہمارے بندوں کی حقوق کی ادائیگی کرتے ہیں, اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا, ان کے عمدہ کاموں کو ہم قبول کرتے ہیں, اور کچھ لغزشیں ہو جاتی ہیں ان سے درگزر کرتے ہیں اور انہیں جنت میں داخلہ دیتے ہیں, اور یہ وہ وعدہ ہے جو ان سے دنیا میں کیا جاتا تھا. انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی زبانی یا انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے وارثوں کی زبانی. اب یہاں سے آگے دوسرے طبقے کی بات ہو رہی ہے کہ دوسرا طبقہ وہ ہے جو اللہ کے حقوق کو بھی پامال کرتا ہے اور اللہ کے بندوں کے حقوق کو بھی پامال کرتا ہے. پہلا طبقہ وہ ہے جو اللہ کے حقوق کو ادا کرتا ہے, اور اللہ کے بندوں کے حقوق کو بھی علی وجہ الاتم ادا کرتا ہے. اور یہاں اللہ کے حقوق کو پامال کرتا ہے اور پامال کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا, کفر تک پہنچ جاتا ہے, خالق ہی کا انکار کر دیتا ہے. اللہ جل جلالہ عام منوالہ نے فطری طور پر ان کے دلوں میں جو ایمان کا بیج بویا ہوا ہوتا ہے, ایمان کے اس بیج کو بھی کھو دیتے ہیں. اس پر آگے ترقی تو کیا کرتے, وہ جو اللہ نے فطری طور پر ان کے دلوں میں ایمان کا بیج ودیت کیا ہوا ہوتا ہے اس بیج کو بھی کھو دیتے ہیں. اور اللہ جل جلالہ عام من والہ کے حقوق کو بھی پامال کرتے ہیں اور اللہ کے بندوں کے حقوق کو بھی پامال کرتے ہیں. اور اللہ کے بندوں کے حقوق میں اعلیٰ فرد جو ہے وہ ماں باپ کا حق ہے, تو ماں باپ کے ساتھ ان کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ بڑی بدتمیزی سے پیش آتے ہیں. والذی قال لوالدیہ, ماں باپ مومن ہیں, اللہ کو چاہنے والے ہیں, آخرت کی فکر رکھنے والے ہیں, تو ماں باپ جو ہے اپنی اولاد جو ابھی ایمان سے مشرف نہیں ہے اس کو متوجہ کرتے ہیں کہ بیٹا ایمان قبول کر لے, بیٹا کلمہ پڑھ لے, بیٹا اللہ کا ہو جا, ورنہ زندگی بھی برباد ہو جائے گی, موت بڑی سخت ہوگی, قبر کا معاملہ بڑا سخت ہوگا, قیامت کا دن آنے والا ہے, حساب دینا ہے, پل صراط پر سے گزرنا ہے, اگر جہنم میں جانا پڑا تو تمہارا کیا ہوگا. سمجھاتے ہیں ماں باپ اپنی اولاد کو, اس لیے کہ ماں باپ کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے. ماں کا اور باپ کا دل کبھی بھی اپنی اولاد کی خیر خواہی اور ہمدردی سے خالی نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے کہ اپنے غصے کا اظہار کرنے کے لیے, اپنے تعلقی کا اظہار کرنے کے لیے زبان سے وہ کچھ کہہ دے کہ میرے لیے تو مر گیا ہے, بس یہ یہیں تک کی بات ہے, یہ حلق سے نیچے نہیں اترتی. میرے لیے تو مر گیا ہے, فور می یو ڈونٹ ایگزسٹ, جا گھر سے نکل جا, منہ کالا کر, مجھے منہ مت دکھانا دوبارہ. وہ اپنی بیوی کو بھی کہتے خبردار اگر اسے گھر میں آنے دیا تو. دوسرے بھی اس کا تذکرہ کرتے ہیں تو غصے میں کہتا ہے اس کا تذکرہ مت کرو, وہ میرے لیے مر گیا ہے. اللہ جل جلالہ عام منوالہ نے ماں کا اور باپ کا اپنی اولاد کے لیے دل ایسا بنایا ہے کہ زندگی کا کوئی مرحلہ ایسا نہیں ہوتا جس میں ماں کے دل سے اور باپ کے دل سے اولاد کی ہمدردی اور خیر خواہی نکل جائے, ایسا نہیں ہوتا. اور پتہ کیسے چلتا ہے, 20 سال 30 سال کی دوری کے بعد جب اپنی اولاد کی کسی کوئی بری خبر آتی ہے, 20 سال 30 سال تک قطع تعلق ہے اور پھر خبر آتی ہے کہ وہ مر گیا, اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے, اس وقت ماں کی حالت کو دیکھو, اس وقت باپ کی حالت کو دیکھو. اولاد اپنے ماں باپ کو چھوڑ سکتی ہے, ماں باپ اپنی اولاد کو نہیں چھوڑ سکتے. اولاد اپنے ماں باپ کو بھول سکتی ہے, ماں باپ اپنے اولاد کو نہیں بھول سکتے. اولاد اپنے ماں باپ کو ڈس آن کر سکتی ہے, ماں باپ اپنی اولاد کو ڈس آن نہیں کر سکتے. تو جب دینی ذہن رکھنے والے ماں باپ, مومن ماں باپ, آخرت کی فکر رکھنے والے ماں باپ اپنی اولاد کو کفر میں دیکھتے ہوں گے تو کتنی بے چینی ہوتی ہوگی. دینی ذہن رکھنے والے ماں باپ, جنت جہنم کا تصور رکھنے والے ماں باپ, ہر آن ہر گھڑی جو آخرت کی فکر میں لگے رہتے ہیں, وہ جب اپنی اولاد کو معصیت میں دیکھتے ہوں گے، اللہ کی نافرمانی میں دیکھتے ہوں گے، تو کتنی بے قراری ہوتی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ دوسرا طبقہ ایسا ہے کہ ماں باپ اپنی اس بے قراری کے ساتھ، اس ہمدردی اور اس خیر خواہی کی وجہ سے، ان سے جب کہتے ہیں کہ بیٹا ایمان قبول کر لے، ایمان قبول کر لے، قل لا الہ الا اللہ تفلح، لا الہ الا اللہ کہہ دے تو کامیاب ہو جائے گا، تو وہ جواب میں کیا کہتا ہے؟ والذی قال لوالدیہ، اور وہ جو کہتا ہے اپنے ماں باپ سے کہ اف لکما، تم دونوں پر توف ہو، آخرت آخرت آخرت، ہر وقت ایک ہی رٹ لگائی ہے، آخرت، ایمان، مرنے کے بعد کی زندگی، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب، جنت جہنم، اف لکما، تم دونوں پر توف ہو. اتعدانی، کیا تم مجھ سے یہ وعدہ کرتے رہتے ہو اور یہ خبر مجھے دیتے رہتے ہو ان اخرج، کہ مرنے کے بعد دوبارہ مجھے قبر سے نکالا جائے گا؟ کچھ تو عقل استعمال کرو، کچھ تو عقل سے کام لو. اپنے ماں باپ کو سمجھاتا ہے، وقد خلت القرون من قبلی، حالانکہ مجھ سے پہلے قومیں گزر چکی ہیں. آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک دنیا میں کتنی قومیں آئی، کتنی قومیں مر گئیں اور کتنی قومیں دفن ہو گئیں، ان میں سے کوئی آج تک زندہ ہوا؟ آج تک زندہ ہو کر کوئی نکلا؟ کچھ تو عقل سے کام لو. اتنی قومیں آئی، قبر میں دفن ہو گئی، آج تک ایک بھی قوم یا قوم کا ایک بھی فرد زندہ ہو کر قبر سے دوبارہ نہیں نکلا، اور تم مجھے کہہ رہے ہو کہ جب تو مر جائے گا تو قبر سے زندہ کر کے تجھے نکالا جائے گا؟ وہما یستغیثان اللہ، یہ ادھر بکواس کر رہا ہے اور وہ ماں باپ اللہ سے فریاد کر رہے ہیں، اللہ سے فریاد کر رہے ہیں. مفسرین نے دو باتیں لکھی ہیں، ایک بات یہ لکھی ہے کہ اس کی ان باتوں کو سن کر انہیں اپنے ایمان کے بارے میں ڈر لگتا ہے، اپنے بیٹے کی ان باتوں کو سن کر انہیں اپنے ایمان کے بارے میں ڈر لگتا ہے کہ یہ بھی ہمارے جیسا انسان ہے، یہ بھی اسی معاشرے میں بڑا ہوا جس معاشرے میں ہم بڑے ہوئے ہیں، اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں وہی چیزیں ہیں جو ہمارے آگے پیچھے دائیں بائیں ہیں، اور یہ اس قسم کی بکواس کر رہا ہے. تو ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو اللہ سے فریاد کرتے ہیں کہ اے اللہ، ہم کفر سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں، ہمارے ایمان کو محفوظ رکھنا. اور ساتھ میں دوسری بات جو مفسرین نے لکھی ہے وہ یہ کہ وہ فریاد کرتے ہیں کہ اور اے اللہ، ہمارے ایمان کو محفوظ رکھتے ہوئے ہمارے بیٹے کو کفر کی دلدل سے نکال دے. یعنی ماں باپ اتنے شریف، اتنے نیک، اتنی ہمدردی رکھنے والے کہ اس کی بکواس کے بعد بھی اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے بیٹے کو کفر کی دلدل سے نکال دے، اے اللہ اسے ہدایت دے دے، اے اللہ اسے ہدایت دے دے. اور دعا کے ساتھ ساتھ محنت بھی کرتے ہیں، اس سے کہتے ہیں ویلک، تجھ پہ افسوس ہو، آمین، تصدیق کر لے، بات مان لے، تجھے جو ہم سمجھا رہے ہیں پیغمبر کی تعلیمات کی روشنی میں اسے مان لے، قبول کر لے، ایمان لیا. ان وعد اللہ حق، اللہ تعالی شانہ کا وعدہ سچا ہے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک اتنے ہزار سال گزر گئے اور قبر میں ہزاروں دفن ہو گئے اور آج تک ایک بھی زندہ ہو کر کے نہیں نکلا، حالانکہ پہلے بھی بہت سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، لوگ کہتے ہیں کہ انبیاء آئے تھے، پتہ نہیں صحیح بھی ہے یا نہیں، یہ کہتا یہ کفری یا ذہن والا. اتنے ہزاروں سال گزر گئے اور آج تک کوئی زندہ نہیں ہوا. یہ جو اللہ کا وعدہ ہے، جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے اللہ نے کیا ہے کہ ایک دن آئے گا کہ تمہیں قبروں سے اٹھایا جائے گا، ایک دن آئے گا کہ تمہیں قبروں سے اٹھایا جائے گا. یہ وعدہ اللہ کا سچا ہے، یہ وعدہ سچا ہے. اس کے لیے جو وقت مقرر ہے, جب وہ وقت آئے گا اللہ اپنے وعدے کو پورا کرے گا, اور اے میرے بیٹے, اے میرے لختے جگر, تو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے کھڑا پائے گا, اور تیری زندگی کے ایک ایک سیکنڈ کے بارے میں اللہ تجھ سے حساب لے گا. آمین. ان وعد اللہ حق, تصدیق کر لے, مان لے, ایمان قبول کر لے, اللہ کا یہ وعدہ سچا ہے, یہ ہو کر رہے گا. اللہ تعالی شانہ دوسری جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں, یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. اے لوگوں, بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے, تمہیں دھوکے میں کون ڈالتا ہے؟ یہ خیالات کیوں آتے ہیں دل دماغ میں کہ نہیں 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 ایسی کوئی چیز نہیں ہے, نہیں 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 ایسی کوئی چیز نہیں ہے. ایک تو شیطان ڈالتا ہے, شیطان خیال ڈالتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. کہاں ہے؟ پچھلوں میں سے کون زندہ ہوا آج تک؟ دنیا کہاں ختم ہوئی؟ قیامت کہاں آئی؟ ہزاروں سال گزر گئے, مرنے کے بعد قبر میں جو بھی جاتا ہے وہ ہڈیاں ہو جاتا ہے, ریزا ریزا ہو جاتا ہے, بوسیدہ ہو جاتا ہے, اس کا نام و نشان نہیں رہتا صدیوں کے بعد. وضرب لنا مثلا ونسی خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک کافر آیا اور اس کے ہاتھ میں بوسیدہ ہڈی تھی, پرانی ہڈی, اس نے اس کو مسل کر کے پاؤڈر بنا دیا یوں, اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ من یحیی العظام وہی رمیم, یہ ہڈی جب بوسیدہ ہو جاتی ہے, اس طرح پاؤڈر اب ہو گئی, کون اسے دوبارہ زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, کہہ دیجئے اس سے, یحییھا الذی انشأھا اول مرہ. ابھی تو بوسیدہ ہڈی تو ہے نا, پہلے یہ کچھ بھی نہیں تھا, تب جب اللہ نے اسے پیدا کیا تھا تو کیا بوسیدہ ہڈی سے دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا؟ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ, اس نے ابتدان بھی پیدا کیا جب کچھ نہیں تھا, انسان کچھ نہیں تھا تب بھی اللہ نے پیدا کیا, اور پھر جب یہ مرے گا اور مرنے کے بعد ہڈیاں ہو جائے گا تو ہڈیوں سے پھر اللہ دوبارہ پیدا کرے گا. اور جو عقل سے سوچنے والے لوگ ہیں ان کے اعتبار سے یہ دوسری مرتبہ پیدا کرنا پہلی مرتبہ پیدا کرنے سے زیادہ آسان ہے, اس لیے کہ پہلی مرتبہ کچھ نہیں تھا اس کے باوجود پیدا کیا, اس مرتبہ کچھ نہ کچھ تو ہے. وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا. کیا انسان کو یہ بات یاد نہیں کہ پہلے وہ کچھ بھی نہیں تھا پھر بھی ہم نے اسے زندہ کیا ہے؟ تو ماں باپ اسے سمجھاتے ہیں کہ ان وعد اللہ حق, اللہ کا وعدہ سچا ہے بیٹا, ایمان قبول کر لے, مان لے. تو مان لے گا تو دارین کی سعادتیں تجھے نصیب ہو جائیں گی. تو وہ کیا کہتا ہے جواب میں؟ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. تو وہ جواب میں یہ کہتا ہے کہ یہ نہیں ہے مگر پچھلوں کی منقول بے سند باتیں, یہ افسانے ہیں, افسانے, فیری ٹیل ہے. ایسے ہی کسی جگہ سے بات چل پڑی ہوگی, اب وہ چل رہی ہے آج تک کہ دنیا میں انبیاء آئے تھے اور انبیاء پر وحی نازل ہوئی تھی اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو کہا کہ دیکھو مرنے کے بعد ایک دوسری زندگی آنے والی ہے, اس میں اللہ تعالیٰ شانہ تمہیں زندہ کریں گے, زندہ کر کے تمہارا حساب لیں گے, حساب لینے کے بعد اچھا کام کرنے والوں کو جنت دیں گے, برا کام کرنے والوں کو جہنم دیں گے. یہ پرانی ایک بات ہے جو بغیر سند کے یوں ہی چل رہی ہے, منقول چل رہی ہے بات. تو اللہ تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں کہ اولئک الذین حق علیہم القول, اوپر والی جو جماعت ہے, اوپر والی جماعت جو ایمان لاتی ہے, اللہ کے حقوق کو ادا کرتی ہے, اور بندوں کے حقوق کو ادا کرتی ہے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرتی ہے، اور کہیں اگر لغزش ہو جائے تو اللہ سے توبہ کرتی ہے، اور کبھی کبھار کچھ لغزشیں ایسی بھی رہ جاتی ہیں کہ جن کی طرف التفات نہیں ہوتا، پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہماری غلطی ہو گئی ہے. تو اس جماعت کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سیئاتہم فی اصحاب الجنہ. تین باتیں بتلاتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اچھے اچھے اعمال کو ہم قبول کر لیتے ہیں، ان کی کوششوں سے جو اچھے اعمال وجود میں آتے ہیں ہم قبول کر لیتے ہیں، اور جو غلطیاں رہ جاتی ہیں ان سے ہم تجاوز کرتے ہیں، اور انہیں ہم اہل جنت میں شامل کر دیں گے. اور یہ دوسری جماعت نہ اللہ کے حقوق کی پابندی ہے نہ اللہ کے بندوں کے حقوق کا خیال. ان کے بارے میں کیا ہے؟ اولئک الذین حق علیہم القول، یہی وہ لوگ ہیں جن پر بات ثابت ہو گئی ہے، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی بات ثابت ہو گئی ہے، اللہ کی بات واجب ہو گئی ہے، اللہ کی بات طے ہو گئی ہے. کیا بات طے ہو گئی ہے؟ اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، میں جنوں سے اور انسانوں سے جہنم کو ضرور بھروں گا. تو کہا یہی لوگ ہیں، یہ اللہ کے نافرمان جو نہ اللہ کے حقوق کو پورا کرتے ہیں نہ اللہ کے بندوں کے حقوق کو پورا کرتے، یہی لوگ ہیں جن پر یہ بات کہ میں جنوں اور انسانوں سے ضرور بھی ضرور جہنم کو بھروں گا، یہ ان پر ثابت ہو چکی ہے، ان پر پختہ ہو چکی ہے، اسی قسم کے لوگ جہنم میں جائیں گے. فی اممین، جماعتوں میں، قد خلت من قبلہم، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی بات پختہ ہو چکی ہے، اللہ کی بات طے ہو چکی ہے، اللہ کی بات واجب ہو گئی ہے، اللہ کی بات ثابت ہو گئی ہے کہ یہ جہنم میں جائیں گے. فی اممین، جماعتوں میں، مختلف جماعتوں میں، الگ الگ دور میں الگ الگ جماعتیں اس قسم کے لوگوں کی آئی ہیں، اور دنیا کے الگ الگ خطوں میں الگ الگ جماعتیں اس قسم کے لوگوں کی رہی ہیں، اور وہ کس مخلوق سے تعلق رکھتی ہیں؟ من الجن والانس، جنات میں سے اور انسان میں سے. انہم کانوا خاسرین، بے شک یہ خسارے والے لوگ ہیں، خسارے والے لوگ، یہ نقصان اٹھانے والے لوگ، یہ گھاٹے میں رہنے والے لوگ، یہ وہ لوگ ہیں جن کی تجارت گھاٹے میں رہی. اس لیے کہ ایمان جو ایک پونجی ہے، سب سے بڑی پونجی ایمان، اور پھر اعمال صالحہ جو پونجی ہے، بندے اللہ تعالی شانہ سے تجارت کرتے ہیں، اور تجارت میں وہ اللہ جل جلالہ و عام نوالہ کی بارگاہ میں عمل ایمان جو کہ سب سے افضل عمل ہے وہ پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد ایمان کی فروع، ایمان کی شاخیں، باقی عمل پیش کرتے ہیں، اور اس کے بدلے اللہ تعالی شانہ کیا دیتے ہیں؟ جنت دیتے ہیں. یہ تجارت ہے. تجارت میں کیا ہوتا ہے کہ ہم پیسے دیتے ہیں اور تاجر ہمیں سامان دیتا ہے، یا یہ کہ ہم سے خریدنے والے لوگ ہمیں پیسے دیتے ہیں اور ہم انہیں سامان دیتے ہیں. کبھی دونوں طرف سونا ہوتا ہے، کبھی دونوں طرف چاندی، کبھی ایک طرف سونا ایک طرف چاندی، کبھی ایک طرف سامان دوسری طرف سونا چاندی، کبھی دونوں طرف سامان ایکسچینج کر رہے ہیں. ہمارا گھر تم لے لو، تمہارا گھر ہم لے لیتے ہیں، ویلیو دونوں کا ایک جیسا ہے. تمہارا گھر ہم نے لے لیا، ہم اپنا گھر تمہیں 25,000 پاؤنڈ کے ساتھ دیتے ہیں سودا. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ہم سے ہمارے اعمال لیتے ہیں اور بدلے میں ہمیں جنت دیتے ہیں. اور خریدار کون ہے؟ خریدار اللہ ہے. ہمیں اللہ نے حیثیت دی کہ تم بیچنے والے ہو اور میں خرید رہا ہوں. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، خرید میں رہا ہوں اور تم بیچ رہے ہو. جن جگہوں میں سودا سلف ملتا نہیں ہے ان جگہوں میں بہت حیثیت ہوتی ہے بیچنے والے کی، خریدنے والے کی وہ حیثیت نہیں. ہر جگہ پر خریدنے والا چھوٹا ہوتا ہے اور بیچنے والا بڑا ہوتا ہے. اللہ نے کتنی ہمت افزائی کی ہماری. ان اللہ اشترى من المؤمنین، مؤمنین سے اللہ تعالی شانہ نے خرید لیا. کیا؟
انفسهم واموالهم، ان کی جانیں اور ان کے اموال. اس کا مطلب یہ ہے کہ مال کو میری مرضی کے مطابق خرچ کرو اور زندگی کو بھی میری مرضی کے مطابق صرف کرو. میں نے تمہیں جو مال دیا ہے ایک ایک پائی میری مرضی کے مطابق خرچ کرو، اور میں نے تمہیں جو جان دی ہے ایک ایک سیکنڈ میری مرضی کے مطابق خرچ کرو. یہ سامان ہے، اس کے بدلے میں میں تمہیں قیمت دوں گا. وہ قیمت کیا ہے؟ جنت. تو یہ جو ہمارا سامان ہے جو ہم اللہ تعالی شانہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اس کی بنیاد جو ہے وہ ایمان ہے. ایمان، ایمان کی پھر شاخیں نکلتی ہے. ایمان ہے پھر نماز کی شاخ نکلتی ہے، پھر نماز کی جو شاخ نکلتی ہے یہ نماز کی، اس پر فجر کی ایک شاخ نکلتی ہے، ظہر کی الگ شاخ نکلتی ہے، عصر کی الگ، مغرب کی الگ، عشاء کی الگ، پھر اس شاخ کے اوپر فرض کی شاخ الگ، سنت موقدہ کی الگ، سنت غیر موقدہ کی الگ، نفل کی الگ، یہ شاخیں نکلتی چلی جاتی ہیں. زکات میں بھی اسی طرح، روزوں میں بھی اسی طرح. روزوں کی ایک شاخ نکلتی ہے، اس کے اوپر رمضان مبارک کے روزے، اور پھر محرم کے روزے، ذوالحجہ کے روزے، شاخیں نکلتی رہتی ہیں. پورا دین جو ہے وہ سمٹ کر پانچ بنیادی چیزوں میں آ جاتا ہے، اور وہ پانچ بنیادی چیزیں سمٹ کر ایمان میں آ جاتی ہیں. بنیادی چیز ایمان ہے. ہمارے پاس جو سامان ہے اس میں بنیادی چیز جو ہے وہ ایمان ہے. آم کی کوئی تجارت کرتا ہے، آم مینگوز کی، وہ مینگوز اصل نہیں ہے، اصل تو باغ ہے، درخت ہے اصل. اگر درخت ہی نہ ہو تو آگے مینگوز کہاں سے آئے گی؟ اسی لیے اگر اس سے جا کر کوئی کہتا ہے کہ یہ تمہارے تین باغ ہیں، اس میں سے ایک ہمیں بیچ دو، کہا کہ بھائی یہی تو میرا سرمایہ ہے، یہ میں بیچنے جاؤں، یہ تو میرا سرمایہ ہے. ایمان اصل ہے. ایمان جیسے اس باغ سے آم نکلتے ہیں اور آم کو بیچتا ہے، بدلے میں قیمت ملتی ہے، اس سے اپنی پوری زندگی چلاتا ہے، زندگی کی ساری آسائشیں اور راحتیں حاصل کرتا ہے. تو اسی طرح یہ ایمان جو ہے، ایمان یہ اصل سرمایہ ہے. ایمان ہی نہ ہو تو اس سے شاخیں نہیں نکلے گی. الایمان بضع وسبعون شعبۃ، ایمان کی بہت شاخیں ہیں، لیکن ایمان ہی نہیں تو شاخ کہاں سے آئے گی؟ اور یہ جو ایمان ہے، ایمان دل دماغ میں پیوست ہو جاتا ہے. ایمان باللہ، ایمان بالملائک، ایمان بالرسول، ایمان بالکتب، یہ ابتدا میں ایک بیج کی شکل میں ہوتا ہے جسے آپ فطرت کہتے ہیں. کل مولود یولد علی الفطرہ. تو اللہ تعالی شانہ ایسے لوگوں کو خسارہ اٹھانے والے، کھوٹ کھانے والے. خاسر کون ہوتا ہے؟ تاجر، خرید و فروخت کرنے والا خسارے میں جاتا ہے. یہ خسارے میں گیا، اس نے لاس کیا، لاس اس کا بہت بڑا لاس ہوا. اللہ تعالیٰ جگہ جگہ پر خسارے کا لفظ استعمال فرماتے ہیں. تو ان کو خسارے والے کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ خسارے والے اس لیے ہیں کہ یہ اس بیج کو آگے ترقی دے کر ایمان کے سرمایے کو وجود میں لا کر اس کی شاخیں تو کیا پھیلاتے، انہوں نے تو اس بیج ہی کو ضائع کر دیا. ختم اللہ علی قلوبہم کے مصداق ہو گئے، انہم کانو خاسرین. یہ خسارے والے لوگ ہیں. اور اللہ تعالی شانہ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو دو جماعتیں ہم نے بیان کی، جنتی اور جہنمی، ولکلن درجات مما عملو، ان کے اعمال کی وجہ سے ان میں سے ہر ایک کے مختلف درجے ہیں. ولکل من الفریقین درجات، یہ جو دو فریق ہیں، دو فریق، ان میں سے ہر فریق کے مختلف درجے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے سب کو ایمان کا سرمایہ دیا ہوا ہے بیج کی شکل میں، پھر اسے وجود دیتے ہیں، اور وجود دینے کے بعد پھر اس کی شاخیں نکالنے میں لوگ مختلف ہیں. کسی کے اعمال زیادہ، کسی کے اعمال کم، کسی کی شاخیں زیادہ، کسی کی شاخیں کم، اور کسی کی شاخ پر پھل میٹھے تو کسی پر کھٹے، کسی پر پھل بڑے تو پھل چھوٹے، کوالٹی کے اعتبار سے. تو باغ ہمارا بھی ہے، باغ ان کا بھی ہے، باغ ہمارا ہے، باغ ان کا بھی ہے، ہمارا باغ بھی 5 ایکڑ کا ہے، ان کا باغ بھی 5 ایکڑ کا ہے، ہمارے باغ میں بھی 100 درخت ہیں، ان کے باغ میں بھی 100 درخت ہیں، لیکن ہمارے باغ سے 5 من آم نکلے اور ان کے باغ سے 10 من نکلے، تو ظاہر ہے کہ ان کو جو قیمت ملے گی وہ ہمیں نہیں ملے گی، ہمیں زیادہ قیمت ملے گی، ان کو کم ملے گی. ہمارے باغ سے 5 من آم نکلے لیکن میٹھے، اور ان کے آم سے 10 من نکلے لیکن کھٹے، تو ہمیں جو قیمت ملے گی وہ ان کو نہیں ملے گی. تو عمل کا بھی یہی حال ہے، کسی کے زیادہ عمل ہے، کسی کے کم ہے، کسی میں اخلاص زیادہ ہے تو مٹھاس زیادہ، اور کسی میں اخلاص کم تو اس میں مٹھاس کم. تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ چونکہ کسی پر ظلم نہیں کرتے، اس لیے اللہ نے جنت میں بھی مختلف درجے دیے ہیں، جنت کے مختلف درجے بنائے تاکہ ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق پورا پورا بدلہ ملے. وہم لا یظلمون، ذرا بھی کمی نہ ہو، ذرا بھی کمی نہ ہو. انہوں نے 6 نمازیں پڑھی، انہوں نے 5 پڑھی، اور دونوں کو کہا جائے کہ بھئی ایک ہی کا تو فرق ہے، چلو دونوں ایک جنت. نہ، انہوں نے 6 پڑھی ہے تو 6 کے مطابق ان کو جنت ملے گی، انہوں نے 5 پڑھی ہے تو 5 کے مطابق ملے گی. تو جنت میں درجے اوپر جائیں گے، جس کے اعمال کم اور جس کے اعمال میں اخلاص کم. کوانٹیٹی کم، کوالٹی کم، یہ کوالٹی کوانٹیٹی دونوں کو دیکھا جائے گا، اور کوالٹی اور کوانٹیٹی دونوں کو دیکھ کر پھر فیصلہ ہوگا کہ اسے کس درجے کی جنت ملنی چاہیے. تو کسی کو یہ درجہ ملے گا، کسی کو اوپر والا، کسی کو اس کے اوپر والا، کسی کو اس کے اوپر والا، کسی کو اس کے اوپر والا. اور اسی طرح جو اللہ تعالی شانہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں، اللہ کے حقوق کی پامالی کرنے والے ہیں، اللہ کے بندوں کے حقوق کی پامالی کرنے والے ہیں، ان پر بھی ظلم نہیں ہوگا، ان پر بھی ظلم نہیں ہوگا. یہ نہیں کہ پولیس نے کسی کو گرفتار کر لیا اور انصاف ہونے سے پہلے ہی اس میں مکے برسانے شروع کر دیے. ایک نے 5 کو قتل کیا تھا، دوسرے نے 1 کو قتل کیا، دونوں ایک ساتھ گرفتار ہو گئے اور دونوں کی پٹائی برابر ہو رہی ہے، ابھی کورٹ میں فیصلہ ہونے سے پہلے یہ سزا شروع ہو گئی. ایسا نہیں ہوتا، دنیا میں بھی ہم سزا دیتے ہیں، اس کا حساب رکھتے ہیں. موت کے وقت فرشتے کو جس سزا کا حکم ہوتا ہے اس کا بھی حساب کتاب ہوتا ہے. تو جو ہمارے حقوق کو پامال کرتا ہے اسے بھی آنکھ بند کر کے سزا نہیں دیتے، انصاف کے ساتھ سزا دیتے ہیں. تو جس طرح یہ سیڑھیاں اوپر لے جاتی ہیں تو وہ سیڑھیاں نیچے لے جائے گی. ہمارا منکر ہے کم درجے کا، وہ پہلی سیڑھی پہ، پہلے درجے پہ. ہمارا منکر ہے اس سے بڑھے ہوئے درجے کا، وہ دوسری سیڑھی تک، دوسرے درجے تک. اور ہمارا منکر ہے اور سب سے اعلی درجے کا، بہت ہی زیادہ نالائکی کی، ہمارے حقوق کو بھی بہت پامال کیا اور ہمارے بندوں کے حقوق کو بھی بہت پامال کیا، وہ بالکل نیچے، بالکل نیچے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جنت میں درجے اونچائی کی طرف جائیں گے اور جہنم میں درجے پستی کی طرف جائیں گے. تو جو امت میں یا انسانوں میں، جنوں میں سب سے زیادہ نیک ہوگا اور انسانوں اور جنوں میں سب سے زیادہ بد ہوگا، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نیکی اور بدی کو بہت دور رکھتے ہیں. تو سب سے زیادہ نیک اور سب سے زیادہ بد، ادھر شیطان، ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے اور ادھر شیطان ہوگا، فاصلہ بہت زیادہ. کیوں؟ اس لیے کہ شیطان میں شر ہی شر ہے، رائے کے دانے کے برابر خیر نہیں، تو وہ ادھر نہیں آئے گا، وہ وہاں بالکل. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں خیر ہی خیر ہے اور اعلیٰ درجے کی، تو وہ بالکل دور. اور خیر اور شر، خیر اور شر، لیکن ادھر کفر اور اس کے ساتھ کچھ خیر، اور ادھر ایمان اور اس کے ساتھ کچھ شر، یہ بالکل قریب ہوں گے. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ان کے اعمال کی وجہ سے ہر ایک کے لیے مختلف درجے ہوں گے. کیوں؟ اور یہ اس لیے، لِيُوَفِّيَهُمْ، تاکہ اللہ تعالی شانہ انہیں پورا پورا بدلہ دے اعمالہم ان کے اعمال کا، وہم لا یظلمون، اور نہ جہنمیوں پر نہ جنتیوں پر کسی قسم کا ظلم کیا جائے گا. اب آخری آیت ہے اس رکو کی، اور یہ مضمون جو ہے رکو پر ختم ہو رہا ہے. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے دو قسم کے لوگوں کا ذکر فرمایا، ایک تو وہ جو اللہ کے فرما بردار ہیں، اللہ کے حقوق کو ادا کرتے ہیں اور اللہ کے بندوں کے حقوق کو بھی ادا کرتے ہیں، اور دوسری جماعت ان لوگوں کی جو اللہ کے نافرمان ہیں، اللہ کے حقوق کو بھی پامال کرتے ہیں، اللہ کے بندوں کے حقوق کو بھی پامال کرتے ہیں. اعلی درجہ اللہ کا انکار اور مخلوق کے حقوق کی پامالی، اور ادھر اعلی درجہ اللہ کا اقرار اور اس کے بعد اللہ اور اللہ کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی، یہ اعلی درجہ. اور پھر اعمال جیسے ہوں گے، اس لیے ہر شخص کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ایمان پر مضبوط رہے، اور ایمان پر مضبوط رہتے ہوئے ایمان کی شاخوں کو زیادہ سے زیادہ بڑھائے، زیادہ سے زیادہ بڑھائے، تاکہ اس کا درجہ بہت بلند ہو، تاکہ وہ جہنم سے بہت دور رہے. جتنے اچھے اچھے اعمال کر سکے، فرائض کا خوب اہتمام، واجبات کا خوب اہتمام، حرام سے ہر حال میں بچے، مکروہات تحریمیہ سے خوب دور رہے، اور اس کے علاوہ بھی جتنی سنن ہو سکے، جتنے مستحبات ہو سکے، جتنے نوافل ہو سکے، جتنا مکروہات تنزیہیہ سے بچ سکے، جتنی زیادہ شاخیں بڑھتی چلی جائیں گی درجہ اتنا ہی بلند ہوتا چلا جائے گا. اور شاخیں جتنی بڑھتی چلی جاتی ہیں، شاخیں جتنی بڑھتی چلی جاتی ہیں کسی بھی درخت کی، اس کی جڑیں اتنی ہی اندر پھیلتی چلی جاتی ہیں. یہ قاعدہ ہے ہر درخت کا، ہر درخت کا یہ قاعدہ ہے کہ شاخیں چاروں طرف پھیلتی ہیں تو اندر بھی جڑیں چاروں طرف پھیلتی ہیں، اور درخت اگر سیدھا ہی چلا جاتا ہے تو شاخیں نیچے سیدھی ہی چلی جاتی ہیں، شاخیں بڑھنا بند ہو جاتا ہے تو اس نیچے روٹس بھی بند ہو جاتے ہیں. تو درخت چھوٹا ہے تو روٹس بھی چھوٹے، اور درخت بہت بڑا اور بہت پھیلا ہوا تو اس کی جڑیں بھی بہت گہری اور بہت پھیلی ہوئی. ہمارے اعمال اتباع سنت کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ جتنے پھیلتے چلے جائیں گے، ہمارا ایمان اتنا ہی مضبوط ہوتا چلا جائے گا، اور ایمان کی جڑیں جتنی مضبوط ہوں گی اتنا ہی شیطان کے لیے اسے اکھیڑنا زیادہ مشکل ہوگا. مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلہا ثابت وفروہا فی السماء. اتنے اچھے اچھے اعمال ہونے چاہیے ہماری زندگیوں میں کہ اس کی شاخیں پھیلتے 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 بالکل آسمان تک پہنچ جائیں. اصلہا ثابت، اس کی شاخیں تو آسمان میں ہیں، اس لیے اس کی جڑ بہت مضبوط. شیطان اکھیڑنے کی کوشش کرے گا، ناکام رہے گا موت کے وقت بھی. جو لوگ ایمان کے ساتھ مرنا چاہتے ہیں، حسن خاتمہ چاہتے ہیں، ایمان کی سلامتی کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، انہیں چاہیے کہ اعمال پر بہت محنت کرے، اعمال کو خوب بڑھائیں، اعمال کو خوب بڑھائیں، نیک اعمال کو. تو پہلے اس طبقے کا بیان ہوا جو اعمال کی محنت کرتے ہیں اور جو جنت میں جائیں گے، اور اس کے بعد اس طبقے کا بیان کیا جو اعمال کی محنت نہیں کرتے، نہ ایمان قبول کرتے ہیں نہ اعمال کی محنت کرتے ہیں، وہ جہنم میں. لیکن اوپر تصریح تھی فی اصحاب الجنہ، اور نیچے تصریح نہیں ہے جہنم کی، بلکہ نیچے صرف اشارہ ہے کہ اولئک الذین حق علیہم القول، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی بات طے ہو گئی ہے، وہی جہنم میں جانے والی بات، لیکن صراحت نہیں ہے. اور پھر نیچے کہ انہم کانوا خاسرین، یہ بڑے گھاٹے میں ہے، بڑے گھاٹے میں. تو اب یہ آخری آیت میں تصریح کر رہے ہیں، وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور جس دن ان انکار کرنے والوں کو جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، جو مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کرتے ہیں، جو اللہ کے حقوق کو پامال کرتے ہیں، اللہ کے بندوں کے حقوق کو پامال کرتے ہیں، ان کو جب جہنم کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور جس دن منکرین کو، انکار کرنے والوں کو پیش کیا جائے گا جہنم پر، اس وقت ان سے کیا کہا جائے گا؟ اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها، آج تم کو کچھ نہیں ملے گا، لذت کی چیز یہاں مت تلاش کرنا، لذت کی ایک چیز بھی تم کو نہیں ملے گی. کیوں؟ اس لیے کہ تم لے گئے تمہاری لذت کی چیزیں تمہاری دنیاوی زندگی میں، دنیاوی زندگی میں لذت کی ساری چیزیں تم لے گئے، اس لیے کہ تم نے اتباع ہدا، ہدایت کی اتباع والی زندگی نہیں گزاری تھی، اتباع ہوا، خواہشات کی اتباع والی زندگی گزاری تھی. دل نے جو چاہا وہ کیا، دل نے جو چاہا وہ بکا، دل نے جو چاہا وہ سوچا، دل میں جو آیا بس اسے اپنا نظریہ بنا لیا، اسے اپنی آئیڈیولوجی بنا لیا، اسے اپنا عقیدہ بنا لیا، دل نے جو چاہا وہ زبان پر لے آئے، دل نے جو چاہا وہ کیا، دل نے جو چاہا وہ کھایا، دل نے جو چاہا وہ پیا، دل نے جو چاہا وہ پہنا، دل نے جہاں چاہا وہاں گئے. اذهب تم طیباتکم، تمہاری لذت کی چیزیں تم لے گئے تمہاری دنیاوی زندگی میں، واستمتعتم بها، اور اس کے ذریعے تم فائدہ اٹھا چکے. اب یہاں کیا ڈھونڈتے ہو؟ یہاں کچھ نہیں ملے گا تمہیں، یہاں کچھ نہیں ملے گا. میرے بھائیو، جو رب مانی کرے گا، رب مانی، رب مانی کا معنی رب کے حکموں کو مانے گا، جو دنیا میں رب مانی کرے گا وہ آخرت میں من مانی کرے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ، تمہارے دل جو چاہیں گے وہ اللہ دیں گے، جو دل چاہیں گے اللہ تم کو دیں گے. جو دنیا میں رب مانی کرے گا، دل کھانے کو چاہتا ہے، دل پینے کو چاہتا ہے، لیکن رک جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے منع کیا ہے. دیکھو، رب مانی، اور دل نے چاہا کہ شراب پیئے پی لی، دل نے چاہا کہ حرام کھا لیں تو کھا لیا، من مانی کی. جو دنیا میں من مانی کرے گا، آخرت میں رب مانی، آخرت میں وہاں کچھ نہیں، بس بالکل غلام بن کر کے جدھر پھینکا جائے گا، جدھر ڈالا جائے گا وہاں جانا پڑے گا. اور اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں آ کر کچھ عرض کرنا بھی چاہے گا تو اللہ تعالیٰ شانہ التفات نہیں فرمائیں گے، توجہ نہیں فرمائیں گے. ربنا غلبت علینا شکوتنا وکنا قوما ضالین، ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. اے اللہ، بس ہمیں ایک چانس دے دیجئے، ایک مرتبہ نکال دیجئے جہنم سے، اور دنیا میں بھیج کر ہمیں آزما لیجئے. اب تو ہم جیسا آپ کہہ رہے تھے ویسا ہی کریں گے. اگر ہم دنیا میں جانے کے بعد پھر آپ کی نافرمانی کرے دوسری مرتبہ، تو پھر ہم ظالم ہیں، پھر ہم ظالم ہیں، پھر ہمیں کوئی آپ اختیار مت دینا، اس مرتبہ ہمیں چانس دے دیجئے. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ارشاد فرمائیں گے، اخسؤوا فیہا، اس میں ذلیل ہو کر پڑے رہو. ولا تکلمون، اور آج تو زبان کھولنے کی تم نے ہمت کی، خبردار آئندہ مجھ سے مخاطب ہوئے تو خبردار، بات کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی. یہاں اللہ تعالیٰ دنیا میں کہتے ہیں کہ ادعونی استجب لکم، مجھ سے جتنا مانگنا ہو مانگو، میں تم کو دوں گا، اور وہاں جہنم میں منع ہو جائے گا کہ خبردار. اور جنت میں، جنت میں مانگو، تمنا علیہ، میرے بندے تمنا کر کیا چاہتا ہے. جو دنیا میں اللہ سے بہت مانگے گا وہ جنت میں بھی بہت کچھ مانگ سکے گا، اور جو دنیا میں نہیں مانگے گا دنیا میں، وہ آخرت میں بھی نہیں مانگ سکے گا، اس لیے کہ وہ جنت میں جائے گا ہی نہیں. اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، اور پھر ان سے کہا جائے گا کہ کیا ایک جماعت نہیں آئی تھی تمہارے پاس، وہ تمہیں اللہ کی طرف نہیں بلاتے تھے، علماء تم کو نہیں کہتے تھے کہ اللہ کی طرف آ جاؤ، انبیاء نہیں کہتے تھے کہ اللہ کی طرف آ جاؤ. حضرات مفسرین میں سے بعض حضرات نے یہ لکھا ہے کہ جب یہ درخواست کریں گے کہ اللہ ایک مرتبہ ہمیں جہنم سے نکال دیجیے، اور اللہ تعالیٰ شانہ ارشاد فرمائیں گے کہ ایک سو فیہا، اس میں پڑے رہو. یہ سوال اور جواب، یہ درخواست اور جواب کے بیچ میں کتنی مدت ہوگی؟ تو کہا 500 سال. یعنی جب یہ کہیں گے کہ اے اللہ ہمیں جہنم سے نکال دیجیے، تو 500 سال تک تو اللہ تعالیٰ انہیں قابل التفات ہی نہیں سمجھیں گے. 500 سال لیکن مصیبت اتنی بڑی ہوگی کہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ 500 سال تک عبادت کرتے رہیں گے. یہاں 5 منٹ اللہ سے نہیں مانگ سکتا, وہاں 500 سال تک کہے گا. اور 500 سال کے بعد جب اللہ تعالی شانہ توجہ فرمائیں گے تو اس میں بھی یہ فرمائیں گے کہ ذلیل ہو کر پڑے رہو, یہ ذلت والی زندگی. فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونَ, آج ذلت کے عذاب کی تمہیں سزا دی جائے گی. اب ذلت کی زندگی ہے, اس لیے کہ دنیا میں دل نے جو چاہا وہ کیا تم نے. دل نے سونے کو چاہا تو سو گئی نماز کو چھوڑ کر, نماز کا وقت تھا لیکن سو گئی. دل نے چاہا تو نماز کے وقت میں مسجد کے پاس سے گزر کر بازار میں چلے گئے. دل نے جو چاہا وہ کیا تم نے. تو اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها, اب یہاں کچھ نہیں تمہیں, اب یہاں کیا ہے. فلیوم تجزون عذاب الہون, آج تمہیں سزا دی جائے گی ذلت کے کی عذاب کی. کیوں؟ بما کنتم تستکبرون فی الارض بغیر الحق, بسبب اس کے کہ تم تکبر کرتے تھے زمین میں ناحق. تکبر کرتے تھے, اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے تھے. کون اللہ, کہاں ہے اللہ, کہاں ہے اللہ. یہ نبی کی حیثیت ہی کیا ہے. یہ مولویوں کا ایک ہی کام ہے کہ آخرت 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 آخرت, نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو, ان کا دوسرا کوئی کام ہی نہیں ہے. یہ تبلیغ والے کہاں سے آ گئے, دروازہ کھٹکھٹاتے رہتے ہیں. یہ جو دنیا میں بڑائی تھی اپنے جو ظاہری اسٹیٹس کی وجہ سے, تبلیغ جماعت والوں کو, علماء کو, طلبہ کو, دینی ذہن رکھنے والوں کو, خاندان میں جو کم درجے کے لوگ ہیں دینی ذہن کے, ان کو بولنے بھی نہیں دیتے تھے مجلسوں میں, خوشی کی مجلسوں میں, غمی کی مجلسوں میں. جب خاندان والے جمع ہوتے تھے تو وہ سیٹھ صاحب ہی مفتی بھی ہوتے تھے اور سیٹھ صاحب ہی پولیٹیشن بھی, ہر چیز سیٹھ صاحب. بولنے نہیں دیتے تھے کسی کو کچھ. بسبب اس کے کہ تم زمین میں ناحق تکبر کرتے تھے, اور بسبب اس کے کہ تم گناہ کا کام کیا کرتے تھے. تکبر ہوگا پھر کسی کی بات مانے گا نہیں تو گناہ ہی کرے گا, فسق ہوگا, ظلم ہوگا, اللہ کی نافرمانی ہوگی. اس وجہ سے اب تم جہنم میں. اللہ تعالی شانہ ہماری اس طرح کی نفس کی سرکشی سے حفاظت فرمائے. نفس کو میرے بھائیوں کنٹرول میں لاؤ. نفس اگر حرام لذت کا تقاضا کرے روکو, اور نفس کسی لذت کی وجہ سے فرض سے دور رہنا چاہے اسے فرض پر لاؤ, وہ لذت قربان کراؤ. بس یہی کامیابی کا طریقہ ہے, مخالفت نفس. اسی کا نام مجاہدہ ہے. حکیم الامت فرماتے ہیں اسی کا نام مجاہدہ ہے. اسی سے تعلق مع اللہ نصیب ہوتا ہے. آپ اگر اللہ کا تعلق چاہتے ہیں تو اپنی زندگی میں جتنے ڈوز ہیں ڈوز ان کو کرو, اور جتنے ڈونٹ سے ان سے بچو. جو کرنے کے کام ہے ان کو کرو, اور جن سے بچنا ہے ان سے بچو, تو اللہ کا تعلق نصیب ہو جائے گا. اور پھر ڈوز کو کرتے رہو, ڈونٹ سے بچتے رہو, تو اللہ کا تعلق باقی رہے گا. اور صرف باقی نہیں رہے گا, ان کو کرتے رہو گے ان سے بچتے رہو گے تو اللہ کے تعلق میں ترقی ہوگی. ایک کی ہے ڈوز اینڈ ڈونٹس. لیکن یہ ڈوز اینڈ ڈونٹس, جن کاموں سے بچنا ہے ان کاموں سے بچنے کی طاقت, اور جن کاموں کو کرنا ہے ان کاموں کو کرنے کی طاقت آئے گی تزکیہ سے. تزکیہ سے دل جب صاف ہوگا, اور دل کو صاف کرنے کے لیے بری صحبت سے بچنا پڑتا ہے, اچھی صحبت کو اختیار کرنا پڑتا ہے, برے ماحول سے دور رہنا پڑتا ہے, اچھے ماحول میں آ کر بیٹھنا پڑتا ہے, علماء اور مشائخ کے پاس طلب لے کر آنا پڑتا ہے, اور کثرت ذکر, بہت زیادہ ذکر کرنا پڑتا ہے. تلاوت بہت زیادہ ہو, ذکر بہت زیادہ ہو, چلتے پھرتے ذکر ہو, اور اپنے اپنے مشائخ سے رابطہ کر کے اپنے دل کو ذاکر بنانے کی صحیح کی جائے. بری صحبت سے بچو گے تو زہر سے بچ گئے, اچھی صحبت سے بچو گے تو زہر کا اثر تھا اس اچھی صحبت کی وجہ سے اب بہتر ہو رہا ہے. کسی ایسی جگہ پر رہتے تھے جہاں جراثیم ہی جراثیم تھے, اور ڈاکٹر نے ہاسپٹل میں لا کر کے ایسے کمرے میں ڈال دیا جہاں ایک بھی جرثوم نہیں, تو باہر کے جراثیم سے بچ گئے, اب یہاں جو ہے وہ صاف ستھری ہوا, تو صحت بہتر ہوتی چلی جائے گی. برے ماحول سے بچو, برے دوستوں سے بچو, اچھے ماحول میں رہو, اچھے دوستوں کے پاس رہو. اور انٹرنیٹ ہے, یہ سوشل میڈیا ہے، اس میں جس کسی کی چیز آپ پڑھتے ہیں، جس کسی کو بولتے ہوئے دیکھتے ہیں، جس کسی سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں، وہ بھی صحبت ہے، وہ بھی ماحول ہے، اس میں بھی احتیاط کرو. فحاشی عریانیت، بے حیائی کی چیزیں اگر کوئی دیکھتا ہے وہ اس ماحول میں ہے، بیٹھا ہوا ہے مسجد میں، ایک مثال، اللہ حفاظت فرمائے، بیٹھا ہوا ہے مسجد میں لیکن اپنے موبائل کے اوپر عریانیت، ننگی تصویریں دیکھ رہا ہے، تو یہ اچھے ماحول میں ہو، ایسا نہ سمجھے کہ میں تو اچھے ماحول میں ہوں، اچھی جگہ میں ہوں، یہ برے ماحول میں ہے. تو کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ ساتھی تو اچھے ہیں لیکن شیطان نے ہر ایک کے ذہن میں بات ڈالی اور کسی طرح دکان میں لے گیا، ٹاؤن سینٹر میں لے گیا، غلط جگہ پہ لے گیا، اب وہاں جا کر کے دوسرا پروگرام بن گیا، پہلے ارادہ نہیں تھا. ساتھی اچھے ہیں، سب نیک، علماء کے پاس بیٹھنے والے، مدرسے کے طلبات، دعوت و تبلیغ میں جانے والے، لیکن سب نوجوان. ہاں، تم سب نے پروگرام بنایا کہ چلو یار لندن صبح سے شام تک گھوم کر آ جاتے ہیں، چلو ویکینڈ کے لیے پیرس چلے جاتے ہیں، تو ناجائز کام کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا. تو دیکھو صحبت کیسی ہے، نیک، لیکن ماحول غلط تو گناہ ہو جائے گا. اور کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ ماحول اچھا، مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن دیکھا کہ دیوار سے پیچھے ٹیک لگا کر کے کوئی صاحب بیٹھے ہوئے، ان کے پڑوس میں جا کر بات چیت شروع کر دی، صحبت اچھی نہیں ہے، یہ برا آدمی ہے. تو ماحول اچھا ہے لیکن صحبت بری، تو پھر بھی نقصان ہوگا. تو ماحول بھی اچھا چاہیے اور صحبت بھی اچھی چاہیے، ماحول اچھا اور صحبت اچھی، نمبر ایک. یہ تو فضا. نمبر دو، انجیکشن. ڈاکٹر پھر دوائی بھی تو کھلاتا ہے، اچھی جگہ پہ لے آتا ہے ڈاکٹر، باہر کے ماحول سے بند کر دیتا ہے اور پھر دوائی کھلاتا ہے. دوا کیا ہے؟ ذکر اللہ، ذکر اللہ کی کثرت. جب ان دونوں کو کا مریض اہتمام کرے گا تو ٹھیک ہو جائے گا. اب اگر مریض اس کمرے میں رہ کر ایسا کہے کہ باہر کے ماحول میں میں آ گیا، سیف ماحول میں، یہاں کوئی جراثیم نہیں ہے لیکن دوا نہیں لوں گا، تو وہ پہلے کا جو مرض ہے وہ نکلے گا کیسے؟ یا وہ یہ کہے کہ آپ جتنے انجیکشن دینا چاہے دو، لیکن میں اس کمرے میں نہیں رہتا، میں تو باہر گھومنا پھرنا چاہتا ہوں، پھر بھی ٹھیک نہیں ہوگا. دونوں کام ضروری ہے. یہ جب کرو گے میرے بھائیو تو اتباع ہوا، یہ نفس جو بیمار ہوتا ہے تو پھر ادھر ادھر منہ مارتا ہے جی، پاگل کتے کی طرح، یہ دیکھتا نہیں کہ حلال ہے یا حرام. اب اگر اس کی یہ بیماری ختم ہو جاوے، اس کا جنون اور اس کا پاگلپن ختم ہو جائے اور یہ سنور جائے، یہ سیانا ہو جائے، سمجھدار ہو جائے، تو پھر غلط جگہ پہ منہ نہیں مارے گا. اب یہ اتباع ہوا سے بچ کر اتباع ہدا، یہ صرف ہدا میں منہ مارے گا، اچھی جگہ پر، یہ ہوا میں منہ نہیں مارے گا، خواہشات میں منہ نہیں مارے گا، یہ ہدا میں منہ مارے گا. اس کی میرے بھائیو فکر کرو، فکر کرو، یہ ہمیں کام آئے گا. اور یہاں پر تو یہ منکرین کو کہا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن ان کو یہ کہا جائے گا کہ تم تمہاری لذت کی چیزیں دنیا میں استعمال کر کے آ گئے، یہاں تم کو کچھ نہیں ملے گا. اسی سے علماء نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی اللہ کا منکر، دین حق کا منکر، دنیا میں رہ کر اچھا کام کرتا ہے، اچھا کام کرتا ہے، تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ اسے دنیا ہی میں اس کا بدلہ دے دیتے ہیں. اسی لیے مسلمان کبھی کبھی دیکھتے ہیں کہ رات دن محنت کر رہا ہوں اور مال میں برکت نہیں ہوتی، اور اڑوس پڑوس میں منکر لوگ ہیں، ان کو بہت ترقی ہو رہی ہے. تو اس لیے ترقی ہو رہی ہے کہ ان میں کچھ اچھائیاں ہوتی ہیں، سچ بولنے کی اچھائی، کسی کی مدد کرنے کی اچھائی، اور وہ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو دنیا ہی میں بدلہ مل رہا ہے، اور تجھے تو آخرت میں ملنے والا ہے، آخرت میں ملنے والا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے کہ میں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمرے میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی چٹائی کے اوپر لیٹے ہوئے تھے، کھجور کی چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے، اور آپ کے بدن مبارک اور کھجور کی چٹائی کے بیچ میں ایک چادر تک نہیں تھی. آج تو ہمارا بیڈ ہوتا ہے، بیڈ کے اوپر میٹریس ہوتا ہے، میٹریس کے اوپر پھر چادر ہوتی ہے. کہا کہ کچھ نہیں تھا، اور وہ کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی چٹائی تھی تو اس کی وجہ سے آپ کے پہلو کے اوپر نشان پڑ چکے تھے لیٹے رہنے کی وجہ سے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ چمڑے کا تکیہ ہے، چمڑے کا تکیہ، کپڑے کا نہیں، چمڑے کا، لیدر کا، اور ہمارے زمانے کی طرح بہت فائن فائن لیدر نہیں ہوتے تھے، موٹا، اور اس کے اندر کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دل کو بہت تکلیف ہوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں دیکھ کر، جان سے زیادہ پیارے تھے، کمرے میں گئے تو اچانک یہ ماحول دیکھا کہ اللہ اکبر، اس حالت میں رہتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہا کہ میں نے موقع پا کر، میرے دوسرے مسلمان بھائی بھی مجھے یاد آ گئے، تو میں نے موقع پا کر کہا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایران اور روم والے، پرشین اور بائزنٹائن امپائر والے، اللہ کے نافرمان، اللہ کا انکار کرنے والے، وہ تو محلات میں رہتے ہیں، سونے چاندی میں کھیلتے ہیں، ریشم اور حریر پہنتے ہیں، اور آپ کی اور آپ کو ماننے والوں کی یہ حالت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم جوش میں اٹھ بیٹھے اور ارشاد فرمائے افی ہذا انت یا عمر، اوہو عمر اس چکر میں تو پڑا ہوا ہے، افی ہذا انت یا عمر اس میں پڑا ہوا ہے کہ ان کو اللہ نے بہت دیا ہے اور ہمیں کچھ نہیں دیا، اس میں پڑا ہوا ہے. اے عمر، ان کی جو تھوڑی بہت بھلائیاں ہیں ان کا بدلہ ان کو دنیا میں دیا جا رہا ہے، ان کو تو دنیا میں دیا جا رہا ہے، کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ ان کو جو کچھ مل رہا ہے دنیا میں مل رہا ہے اور مجھے اور تجھے جو کچھ ملے گا آخرت میں ملے گا؟ بس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت پر اس کا اتنا اثر ہوا، اتنا اثر ہوا اس کا، اور دوسرے بھی اسلاف پر اس آیت کا اتنا اثر تھا کہ وہ ایسا سمجھتے تھے کہ دنیا میں جتنی لذتیں ہم کم استعمال کریں آخرت میں ہمیں اتنی ہی زیادہ ملے گی، تو وہ جائز لذتوں سے بھی دور رہتے تھے، جائز لذتوں سے بھی دور رہتے تھے. وہ ایسا سمجھتے تھے کہ اورنج کے چار گلاس اگر میں دنیا میں پی سکتا ہوں ایک مجلس میں تو چار پی لوں گا، تو یہ چار کے برابر میری نیکیوں کا بدلہ یہی مل گیا، تو اس کے بجائے دو ہی پیوں گا تاکہ دوسرے دو کا بدلہ آخرت کی میری نعمتیں کم نہ ہو. حفص ابن ابی العاص رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کبھی کبھی چلا جاتا تھا دوپہر کے کھانے پر. ہمارے چار قسم کے کھانے ہوتے ہیں نا، بریکفاسٹ، لنچ، ٹی اور سپر. ان کے یہاں دو ہی، غذا اور عشاء، دو ہوتے ہیں کھانے، غذا اور عشاء. صحابہ کے یہاں برنچ ہوتا تھا دوپہر کو، دس بجے کھا، یہی ناشتہ اور یہی چائے وائی نہیں ہوتی تھی یہ، اور دس بجے کھا کر کے کئی رولا کر لیتے تھے اور پھر اول وقت میں ظہر کی نماز پڑھتے تھے، اور شام کا کھانا ہوتا تھا مغرب کی نماز کے بعد، غدا اور عشاء. تو کہتے ہیں کہ میں غدا میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ جاتا تھا جب یہ امیر المؤمنین تھے، تو کہا میں دسترخوان پر کیا دیکھتا تھا؟ دسترخوان پر یہ دیکھتا تھا کہ کبھی کبھی روٹی اور زیتون کا تیل. امیر المؤمنین، امیر قیصر اور کسرا کے خزانے جس کے قدموں میں آئے، کبھی کبھی روٹی اور زیتون کا تیل. کبھی میں دیکھتا تھا کہ روٹی اور سرکہ، اور کچھ ترقی ہوتی تھی تو میں دیکھتا تھا کہ روٹی اور دودھ، اور اس سے اور ترقی ہوتی تھی تو روٹی اور قدید. قدید کا معنی یہ کہ خشک کیا ہوا گوشت، تازہ نہیں، خشک کیا ہوا گوشت. یہ افریقہ کے ملکوں میں وہ بلٹن ملتا ہے نا، خشک کیا ہوا گوشت، روٹی اور خشک کیا ہوا گوشت، اور بہت کم. وہ فرماتے ہیں بہت کم میں نے وہ مواقع دیکھے کہ جب تازہ گوشت کے ساتھ وہ روٹی کھا رہے ہوں، اور کہا کہ جب ان کے لیے تازہ تازہ روٹی پکتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ آٹے کو چھاننا مت، آٹے کو، اس سے کہ آٹے کو جب چھانتے ہیں تو باریک آٹا ہو جاتا ہے، چھلنی میں چھانتے ہیں تو آٹا باریک ہو جاتا ہے تو اس کی روٹی لذیذ ہوتی ہے. تو کہا کہ آٹے کو چھاننا مت، وہ بران کے ساتھ ہی پکانا، آٹے کو چھاننا مت. تو کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بیٹھا ہوا تھا اور عمر رضی اللہ عنہ کے لیے کھانا آیا اور وہی موٹی موٹی روٹی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم سب کو کہا کہ آ جاؤ کھانے کے لیے میرے ساتھ. تو کہا کہ ہم نے ہر ایک نے کہا کہ جزاکم اللہ، اس لیے کہ فتوحات کا دور چل رہا تھا، کہا شکریہ آپ کھا لیجئے. تو کہا کیوں میرے ساتھ نہیں کھا رہے ہیں؟ تو کہا کہ ہم گھر جا کر کے اس سے بہتر کھانا کھانے کی خواہش رکھتے ہیں. آپ کھائیے جزاکم اللہ. تو کہا کہ میری طرف متوجہ ہوئی اور کہا کہ ابن ابی حفص, ابن ابی العاص, حفص ابن ابی العاص, ابن ابی العاص میری طرف متوجہ ہوئی اور کہا کہ ابن ابی العاص کیا تم نہیں جانتے کہ میرے پاس اتنی قدرت ہے کہ میں ابھی حکم کروں تو میرے لیے بہترین بکری کو ذبح کیا جائے اور بہترین بکری کو ذبح کر کے اسے بھون کر میرے دسترخوان پلایا جائے, یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ کہا کہ جی ہاں ہو سکتا ہے. کیا تم نہیں جانتے, کیا میں نہیں جانتا کہ اگر میں تھوڑا حکم کروں تو میرے لیے ایک سا, دو سا زبیب, کشمش کا نبیز بنا کر کے پیش کیا جائے. اب کھجور کے نبیز سے کشمش کا نبیز وہاں زیادہ بہتر سمجھا جاتا تھا, اس لیے کہ کھجور تو کامن تھی, کشمش باہر سے آتی تھی. کیا یہ نہیں ہو سکتا؟ کہا کہ جی ہاں ہو سکتا ہے, ہم جانتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے, لیکن اے امیر المومنین, ہم جانتے ہیں کہ آپ عیش پرستی سے بہت دور رہے ہیں, عیش پرستی سے دور رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا تمہیں پتا ہے یہ کیوں میں عیش پرستی سے دور رہا؟ کہ اس لیے دور رہا کہ اللہ تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میں کچھ لوگوں سے کہوں گا کہ اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا, جب اللہ کے دربار میں میں کھڑا ہو جاؤں اور کچھ لینے کا وقت آئے تو اللہ مجھ سے یہ نہ کہے کہ دنیا میں بڑی عیش کر کے آیا ہے اس لیے جنت میں اتنا نہیں ملے گا جتنا ملنا چاہیے. کہ میں جنت میں کوئی کمی نہیں دیکھنا چاہتا. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میری بیگم نے مجھ سے کہا کہ گوشت کھانے کو جی چاہ رہا ہے. میں بازار میں گیا اور بازار سے گوشت خریدا اور گوشت خرید کر کے واپس میں آ رہا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہو گئی. یہ کیا ہے جابر, یہ کیا ہے جابر؟ تو کہا میں نے عذر بھی پیش کر دیا کہ گھر والی کو آج گوشت کھانے کی خواہش ہوئی ہے, اس وجہ سے بازار سے گوشت لے کر کے جا رہا ہوں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تنبیہ کی, مسلح بھی تو تھے ان کے, پیر بھی تو تھے ان کے. تو کہا حضرت جابر فرماتے ہیں کہ مجھ سے یہ کہا کہ کیا دل میں جو بات آئے وہ کھا لینے کی؟ اللہ اکبر, دل میں جو بات آئے وہ کھا لینے کی. ہمارا حال دیکھیے میرے بھائیو, چاکلیٹ کو دل چاہے چاکلیٹ کھا لی, آئس کریم کو دل چاہے آئس کریم کھا لی, جو جی میں آئے بس کھا رہے ہیں کھا رہے ہیں کھا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان پیٹ سے زیادہ بدترین کسی برتن کو نہیں بھرتا, سب سے بدترین برتن یہ پیٹ ہے. جو جی میں آیا کھایا, جو جی میں آیا کھایا, جو جی میں آیا کھایا. تو کہ یہ جابر کیا, جو جی میں آیا وہ کھا لینے کا. اور پھر کہا کہ اے جابر, تم نے اللہ کے کلام میں اس آیت کو نہیں پڑھا جس میں اللہ فرماتے کہ اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرمایا کرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ اگر میں چاہوں تو تم میں سے سب سے اچھا کھانا کھا سکوں, اور اگر میں چاہوں تو تم میں سے سب سے زیادہ نرم لباس پہن سکوں, لیکن نہیں, کھاتا بھی موٹا ہوں اور پہنتا بھی موٹا ہوں, اس میں بھی پیوند ہوتے ہیں, اس میں بھی پیوند ہوتے ہیں. اور وہ کیوں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا, یعنی مباح چیز میں بھی یہ حالت تھی, مباح چیز میں بھی یہ حالت تھی. اور پھر آگے راوی کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب شام پہنچے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر المومنین کے استقبال کی وجہ سے بہت عمدہ کھانا پکایا, بہت عمدہ کھانا پکایا, بہت عمدہ کھانا پکایا. ایسا کھانا پکایا کہ راوی کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اتنا عمدہ کھانا اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا. ایک طرف تو کھانا بہت عمدہ تھا وہ بھی پتا چلتا ہے, اور دوسری طرف یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اس شخص کی زندگی کیسی ہوگی کہ انہوں نے جو کھانا بنایا وہ زندگی میں نہیں دیکھا. تو کہا کہ جب کھانا ان کے لیے چنا گیا اور دسترخوان پہ ان کو بٹھایا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا, حاضرین کو پوچھا کہ میرے لیے تو یہ کھانا اور ان فقراء اور ان مساکین کا کیا حال ہے جو دنیا سے اس حال میں چلے گئے کہ وہ بیچارے پوری زندگی اپنے پیٹ کو جو کی روٹی سے نہ بھر سکے، چلے گئے وہ دنیا سے اور اپنے پیٹ کو جو کی روٹی سے نہ بھر سکے، جو کی روٹی سے، یہ دوسرے درجے کا کھانا، گیہوں کی روٹی آلہ، جو کی روٹی دوسرے درجے کی، کہا کہ جو کی روٹی سے پیٹ نہ بھر سکے، وہ فقرا مساکین، وہ وہاں چلے گئے جنت میں، وہ آخرت میں، دنیا سے چلے گئے اس حالت میں، اور میرے لیے یہ کھانا؟ تو کہا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، جواب تو کسی نہ کسی کو دینا تھا، ان کو کھلانا تھا کسی طرح، کہا کہ امیر المومنین آپ کھائیے، آپ کھائیے، وہ اس حالت میں جب آخرت میں گئے تو ان کو جنت میں مل رہا ہوگا. کہتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے، ان کی آنکھیں ڈب ڈبا گئی اور رخسار کے اوپر قطرے گرنے لگے آنسوؤں کے، اور انہوں نے یہ فرمایا کہ اگر وہ جو کی روٹی سے پیٹ بھی نہ بھر سکے، دنیا کی ساری نعمتوں سے محروم رہ کر کے جنت میں چلے گئے ہیں، تم کہہ رہے ہیں کہ وہ جنت میں ہیں اور ہم ایسا عمدہ عمدہ کھانا کھا کر جنت میں جائیں گے، تو پھر ہمارے اور ان کے درمیان تو درجوں کا بہت فرق ہوگا. اللہ اکبر، وہ جنت میں چلے گئے ہیں دنیا کی نعمتوں سے محروم، تو ان کو تو بہت اونچے درجے ملے ہوں گے، اور ہم ایسی نعمتیں کھا کر کے جائیں تو ہمیں تو نچلا درجہ ملے گا، اور کہتے ہیں کہ اٹھ گئے نہیں کھانا کھایا. زید ابن اسلم رحمہ اللہ تعالی، خادم ان کے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ پانی پلاؤ، پیاس لگی ہے. تو کہا کہ شہد ملا ہوا تھا پانی میں، پانی کو ذرا میٹھا بنانے، وہی شربت، وہی ڈرنکس تھے اس زمانے کے، تو ذرا شہد ڈال دیتے تھے. تو کہا شہد والا پانی پیش کیا گیا، آپ نے ایک گھونٹ پانی پیا اور دیکھا کہ اس میں تو شہد ہے. کہا کہ اس میں تو شہد ہے. کہا کہ ہاں. تو کہا اللہ تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم، اور کہا پانی واپس کر دیا اور کہا کہ سادہ پانی لاؤ. میں میرے بھائیوں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو ناجائز لذتیں ہیں وہ تو بہت دور کی بات، یہ تو جائز لذتوں سے اپنے آپ کو اس لیے بچاتے تھے کہ کہیں آخرت میں کوئی کمی نہ رہ جاوے، آخرت میں کوئی کمی نہ رہ جاوے، یہ نہیں کہ پکڑ ہوگی نہ، جنت میں تو جائیں گے لیکن یہاں نعمتیں بہت خالی تو وہاں کچھ کم ہو جائے گی. اور ہم پچاسوں ہیلے بہانے نکالتے ہیں، ہیلے بہانے نکالتے ہیں، ہیلے بہانے نکالتے ہیں. اصل خواہش نفس کی ہوتی ہے، خواہش نفس کی ہوتی ہے، لیکن میزبان کے بہانے سے کھا لیتے ہیں، میزبان کے بہانے سے کہ بیچاروں نے بہت تکلف کیا اور اگر نہیں کھائیں گے تو ان کا دل ٹوٹے گا، گھر میں عورتوں نے بہت محنت کی ہے، عورتوں کا دل ٹوٹے گا. تو ٹھیک ہے، اگر حقیقت میں یہ دل میں خیال ہے تو تو اجر و ثواب ملے گا، لیکن کہیں ایسا تو نہیں کہ اپنی بزرگی کے لیے اس کو ڈھال بنا رہے ہیں کہ یہاں لوگوں کو ایسا ہوگا کہ حضرت تو بہت کھا کے جا رہے ہیں، یہ کیسے حضرت ہے کہ کھانا بہت کھا رہے ہیں، تو اس کے لیے ڈھال کہ میں تو کھانا نہیں چاہتا تھا، میں تو بہت کم کھاتا ہوں، لیکن یہ پیٹ بھر کر کے جو کھایا یہ عورتوں کی رعایت میں کھایا، یہ ہمارے میزبان کی رعایت میں کھایا. طرح طرح کے بہانے ہمیں مل جاتے ہیں کھانے پینے کی، کھانے پینے لذتوں کی اتباع کا اتنا شوق، مسجدوں میں، اداروں کے اندر بھی بس کسی نہ کسی بہانے سے کھانے پینے کا کوئی پروگرام ہو جائے، سیرت کا جلسہ ہے کھانے کے ساتھ، یوتھ پروگرام ہے تو کھانے کے ساتھ، کوئی نہ کسی نہ کسی بہانے سے کھانے کا کوئی نظام بن جائے. ابھی مجھے ایک شہر سے ایک عالم کا فون آیا اور انہوں نے مجھے کہا کہ روہنگیا مسلمانوں کے لیے ہمارے یہاں فنڈ ریزنگ کا فنکشن ہو رہا ہے. فنڈ ریزنگ آج کل تو ہوتے ہیں نا، بازار لگتے ہیں اور پتہ نہیں کتنی کتنی خرابیاں اس میں، تو روہنگیا مسلمانوں کے لیے فنڈ ریزنگ کا فنکشن ہو رہا ہے. میں نے کہا کیا ہو رہا ہے اس میں؟ تو کہنے لگے کہ باربیکیو، فنڈ ریزنگ میں باربیکیو، کہ 25 پاؤنڈ دو اور باربیکیو کھا کر چلے جاؤ، یہ پیسے روہنگیا مسلمانوں کے لیے. روہنگیا مسلمانوں کا نام سن کر کے آدمی ایک لقمہ بھی کیسے کھا سکے؟ یہ ہے امت کی حالت، یہ ہے غم اور درد اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں، کہ 25 پاؤنڈ بغیر مرغی کھائے ہم نہیں دے سکتے روہنگیا مسلمانوں کے لیے. اور میں تو بار بار یہ کہتا ہوں، بار بار یہ کہتا ہوں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، 1400 سال گزرنے کے بعد بھی آج بھی امت میں بغیر کچھ لیے دینے کا جذبہ ہے، اس قسم کے بازار اور اس قسم کے فنڈ ریزنگ ایونٹس کو رکھ کر امت کے دلوں سے اس جذبے کو آپ کیوں نکال رہے ہیں؟ کیوں نکال رہے ہیں آپ اس جذبے کو؟ اتنی ساری مسجدوں کی تعمیریں ہو گئی، ہر ایک نے پیسے دیا بغیر کسی عوض کے، بغیر کسی عوض کے، یہ ذہن بنایا جا رہا ہے اب، یعنی عملی ذہن بنایا جا رہا ہے، عملاً یہ ذہن بنایا جا رہا ہے، ایسا ہی ہوگا؟ فنڈ ریزنگ ایونٹ، ڈنر ملے گا آپ کو، تھری کورس میل ملے گا 25 pounds، 50 pounds دو، تھری کورس میل ملے گا، کیوں ایسی اپیل کیوں نہیں ہو سکتی کہ اللہ کا گھر بن رہا ہے، اللہ کے گھر کی تعمیر ہو رہی ہے، مسلمان مظلوم ہے، مدرسے کی تعمیر ہو رہی ہے، اس کے لیے ہمیں 50 pounds فی شخص چاہیے، اللہ کی خاطر دے دو، دے رہی ہے امت، ابھی بھی دے رہی ہے، ابھی بھی دے رہی ہے، اس مزاج کو کیوں بگاڑ رہے ہیں؟ ایسا مزاج کیوں بنا رہے ہیں کہ جب کچھ ملے تو دینے کا؟ عرض یہ کر رہا ہوں میرے بھائیو کہ آج سے ذرا نفس پہ بھی کنٹرول رکھو، میں یہ نہیں کہتا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہو جاؤ، نہیں کھاؤ، لیکن نفس کی ہر چاہت کو پوری مت کرو، آج گرمی ہے اور دل چاہا کہ آئس کریم کھا لے، کھا لو، کل پھر دل نے چاہا کہ آئس کریم کھا لے تو کھا لو، تیسرے دن رک جاؤ، آپ کے دل نے چاہا کہ یہ پلیٹ میں 5 samosas آئے ہوئے ہیں بڑے لذیذ ہیں، چلو دوسرا بھی کھا لیتا ہوں، ایک چکھا تو بڑا لذیذ، دوسرا بھی کھا لیتا ہوں، دل نے چاہا کہ تیسرا بھی کھا لوں، چاہا کہ چوتھا، رک جاؤ، اب رک جاؤ، اپنے گھر میں بھی رک جاؤ، نفس کو روکو، نفس کو روکو، اور بغیر ضرورت کے تو کوئی کام مت کرو، نفس چاہتا ہے کہ گھومنے پھرنے کے لیے نکل جاوے، بازاروں میں نکل جاوے، اور کام کچھ نہیں، کام کچھ نہیں، بس بازاروں میں گھومنے پھرنے کا شوق، اور مسجد میں 5 minutes کے لیے ہم نہیں ٹھہر سکتے، 10 minutes کے لیے نہیں ٹھہر سکتے، وہاں دنیا بھر کے سارے ہمیں کام اور کمٹمنٹس یاد آ جاتے ہیں، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے صبح اٹھے ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، بینیفٹس پر ہیں، چلے گئے بازار میں 4 o'clock آ گئے، روزانہ 4-5 hours بازار میں چکر لگا لیں، اب غزو البقاع، احب البلاد اور اب غزو البلاد، مسجدیں سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ، اس میں کسی کو بیٹھنے کا دل نہیں چاہتا، اور اب غزو البلاد، اب غزو البلاد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان جو ہے اپنے انڈے کہاں رکھتا ہے؟ بازار میں، اس کا مطلب یہ کہ انڈے جہاں ہوتے ہیں وہاں مرغی بیٹھتی ہے اور اس کے بچے پیدا ہوتے ہیں، یعنی شیطان لوگوں کو پکڑ پکڑ کے اپنے بچے بناتا ہے، کہاں بناتا ہے؟ وہ مسجد میں نہ، بازار میں بناتا ہے، بازار میں تو بغیر ضرورت کے جانا ہی نہیں چاہیے، مزاج مذاق دینی بناؤ میرے بھائیو، بزرگوں والا بناؤ، ہمارے اسلاف والا بناؤ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا بناؤ مزاج، اس لیول کا نہیں لیکن اس کیٹیگری میں تو ہم آئے، اس لیول پر نہیں اس کیٹیگری میں تو آئے، اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے، تو میرے بھائیو یہ جو ہمیں، اور یہ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود بھی احتیاط کرتے تھے، یہ ان کا ورا اور تقویٰ تھا، اور دوسروں کو بھی پکڑ دھگڑ کرتے تھے، اس کے پیچھے مصلحتیں ہوتی ہیں، وہ کیا کہ ایک مرتبہ نفس مباح لذتوں کا بھی عادی ہو جاتا ہے، مباح لذت کا تو دو نقصان ہے، مباح لذت یعنی جائز لذت کا عادی ہو جاتا ہے تو اس میں دو نقصان ہے، یہ نفس جو ہے ہر وقت ترقی چاہتا ہے، ترقی چاہتا ہے، اسی لیے جب اسے پتا چلتا ہے کہ کوئی نیا ریسٹورنٹ کھلا ہے تو اندر سے اس کا تقاضا ہوتا ہے کہ وہاں کی فش اینڈ چپس کھانی چاہیے، وہاں کا اسٹیک کھانا چاہیے، ہوتا ہے وہاں کا بھی ٹرائی کرنا چاہیے، جہاں کہیں اس کچھ سنتا ہے ترقی ہو، کھانے پینے میں ترقی، پہننے میں ترقی، ایک ہی چیز پر وہ قناعت نہیں کرتا، تو مباح کی جتنی حد ہے وہ آپ اگر پوری کریں گے تو نفس پھر آپ کو مجبور کرے گا، اس لیے کہ وہ تگڑا ہو چکا ہوگا اور وہ ایسی چیزوں کا تقاضا کرے گا جو مباح کی حد سے باہر کی ہے، اور شبہات، اور شبہات کے بعد حرم میں مبتلا ہونا پڑے گا، ایک یہ نقصان ہے، اس لیے کنٹرول کرنا چاہیے، اور دوسرا نقصان یہ ہے کہ حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے، سیریا کے اس وقت حالات کیسے ہیں، یمن کے اس وقت حالات کیسے ہیں، روہنگیا مسلمانوں کے حالات اس وقت کیسے ہیں، جب نفس جو ہے نفس لذتوں کا عادی ہو جاتا ہے جائز حد میں بھی، اور پھر اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ آتی ہے، امتحان آتا ہے، مصیبتیں آتی ہیں، تو پھر زندگی گزارنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، پھر وہ حلال حرام کی تمیز نہیں کر پائے گا، اس لیے کہ نفس کی لذت کسی طرح پوری کرنے کی چاہت ہوگی، اس لیے میرے بھائیوں کنٹرول ہمیں کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنا کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے ایسا کوئی عمل بتا دیجئے جس پر عمل کرنے سے اللہ بھی مجھ سے محبت کرنے لگے اور اللہ کی مخلوق بھی مجھ سے محبت کرنے لگے. بھائی یہی تو چاہیے، اور کیا چاہیے؟ اللہ بھی ہمیں محبوب بنا لے اور مخلوق بھی محبوب بنا لے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذهب فی الدنیا یحبک اللہ، دنیا سے بے رغبتی اختیار کر، اللہ تجھے محبوب بنا لے گا، دنیا میں بہت دل مت لگا. اور وزہد فیما عند الناس یحبک الناس، اور لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے بے رغبتی اختیار کر، تو لوگ بھی تجھ سے محبت کریں گے. ایک گھر آپ خریدنے کا ارادہ کر رہے ہیں اور پتہ چلا کہ حافظ صاحب بھی اسی گھر کو خریدنا چاہتے ہیں. اب یہ حافظ صاحب کے دل کی ایک چاہت ہے کہ میں اس گھر کو خریدوں، آپ ہٹ گئے پیچھے کہ بھائی ٹھیک ہے ہمیں نہیں چاہیے. کوئی پلاٹ ہے، یہ بہت عمدہ پلاٹ ہے گھر کے لیے، نہیں اس میں تو فلاں صاحب انٹرسٹ، ہٹ گئے آپ. کسی کے پاس کوئی چیز ہے یا کوئی کسی چیز میں انٹرسٹڈ ہے، اس میں آپ انٹرسٹ نہ رکھیں تو آپ سے کون دشمنی کرے گا؟ کون دشمنی کرے گا بھائی؟ سب آپ سے محبت کریں گے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث بھی یاد آ گئی، یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ ایاک والتنعم، عیش پرستی، لذتوں اور عیش پرستی سے دور رہو. فإن عباد اللہ لیسوا بالمتنعمین، اس لیے کہ اللہ کے جو خصوصی بندے ہوتے ہیں وہ اس قسم کی عیش پرستی والی زندگی نہیں گزارتے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرا گزر ہوا تو کچھ لوگوں نے بکری کو بھنا ہوا تھا، باربیکیو کیا ہوا تھا بکری کا، اور انہوں نے کہا کہ آپ بھی آئیے کھانے پر. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں میں نہیں کھا سکتا، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ چیز اپنی زندگی میں دیکھی بھی نہیں تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت عروہ سے کہ یبن اختی، اے میرے بھانجے، ہم ہلال کو دیکھتے تھے، پھر ہلال کو دیکھتے تھے، پھر ہلال کو دیکھتے تھے. سلاست اہلتن وَإِن كُنَّا لَنَرَ الْحِلَال سُمَّ الْحِلَال سُمَّ الْحِلَال، سلاس، تین چاند کو دیکھتے تھے. تو پہلا چاند دیکھا، ایک مہینہ ختم ہو گیا، دوسرا چاند دیکھا، ایک مہینہ ختم، تو دو مہینے ختم ہو جاتے تھے اور ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، سٹوو نہیں جلتا تھا. تو عروہ بن زبیر نے کہا کہ خالہ جان، پھر آپ لوگ زندہ کیسے رہتے تھے؟ آپ کو زندہ رکھنے والی چیز کیا ہوتی تھی؟ تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھانجے، الاسودان، التمر والماء، کھجور اور پانی، دو دو مہینے تک. اور عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ گیہوں کی روٹی سے تین دن، گیہوں کی روٹی سے یا جو کی روٹی سے، مجھے اس وقت مستحضر نہیں ہے، جو یا گیہوں کی روٹی سے مسلسل تین دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے پیٹ بھر کر کبھی نہیں کھایا جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت نہیں ہو گئے. یعنی آج پیٹ بھر کر کھایا، کل پیٹ بھر کر کھایا تو پرسوں گڑبڑ. پیٹ بھر کر کے کبھی بھی تین دن روٹی نہیں ملی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی. تو ہمیں بھی، ہم ان کے نام لیوا ہیں، ان کی اتباع کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس سلسلے میں روزے بھی رکھنے چاہیے، روزے، ہم ایام بیض کے روزے، مہینے کے تین روزے، 13, 14 اور 15. ہمارے یہاں اسلامک دعوی اکیڈمی میں تاریخیں بھی لکھی جاتی ہے کہ یہ ایام بیض ہیں. اور پھر جو ہے اگر اور زیادہ ہمت ہو تو ہر سوموار اور ہر جمعرات کا، اور ہمت ہو ان دنوں میں، یہ جو مختصر ایام آ رہے ہیں ان دنوں میں، سوم داؤد، ایک دن روزہ، ایک دن روزہ چھوڑو، ایک دن روزہ، ایک دن روزہ چھوڑو. ان سب چیزوں کا میرے بھائیو خیال کرو. اللہ تعالی شانہ ہو مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللهم انا نسألك علما نافعا، اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع،
اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا ورزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقيم حدوده. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا وهمومنا وسائقنا وقائدنا إلى جنات النعيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.